أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز آندھی کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے چلتی تھی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت عطا کی، اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے تھے، اور ہم نے مسخر کیا ان کے لیے شیاطین میں سے ان شیاطین کو جو ان کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ کام کرتے تھے، اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے تھے. اور ذکر کیجئے ایوب کا کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں، تو ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا اور ہم نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا، اور ہم نے ان کے گھر والے ان کو عطا کیے، اور گھر والوں جیسے ہی اور بھی ہماری طرف سے بطور رحمت کے. اور یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 81 82 83 اور 84 چار آیتیں ہیں. فی الحال انہی چار آیتوں کے ترجمے پر میں نے اکتفا کی ہے. اگر وقت باقی رہا تو انشاءاللہ اگلی دو آیتوں کا بھی ترجمہ اور تشریح عرض کر دیں گے. آج کے درس میں جو یہ سورۃ الانبیاء کی آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان چار آیتوں میں سے پہلی دو آیتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سے اور واقعے سے متعلق ہیں، اور دو آیتیں حضرت ایوب علیہ السلام کی ذات اقدس سے متعلق ہیں. دونوں کے دونوں جلیل القدر ہیں انبیاء کرام علیہ السلام میں سے. سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ بھی جلیل القدر نبی ہیں، اور سیدنا ایوب علیہ السلام یہ بھی جلیل القدر نبی ہیں، مگر دونوں کے حالات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیاوی ساز و سامان خوب خوب عطا کیا، بادشاہت عطا کی، قوت عطا کی، اور ایسی سلطنت عطا کی کہ جس کی مثال نہ ان سے پہلے ہوئی اور نہ ان کے بعد ہوگی. خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے پروردگار مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ایسی ہی بادشاہت عطا فرمائی، اور ان کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی، ان کی حکومت پرندوں پر بھی تھی، اور ان کی حکومت جو ہے وہ ہوا کے اوپر بھی تھی. عام جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی بادشاہت صرف انسانوں کے ایک محدود دائرے تک ہوتی ہے، لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ انسانوں پر بھی تھی، اور جنات پر بھی ان کی حکومت تھی، اور جنات سے وہ کام لیا کرتے تھے، جیسا کہ ان آیات میں اور سورہ صاد کی اور سورہ سبا کی آیات میں صراحت ہے. اسی طرح انسانوں اور جنوں پر حکومت کے علاوہ پرندوں پر بھی حکومت تھی. علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی ہے. چنانچہ پرندوں کی بولی وہ جانتے تھے کہ پرندے کیا کہہ رہے ہیں، اور پرندوں پر بھی ان کی حکمرانی تھی. اور مالی علا ار الہدہد، یہ قصہ 19ویں پارے کے اندر موجود ہے، اور چیمٹیوں کی بات بھی وہ سنتے تھے اور چیمٹیوں کی بات کا جواب دیتے تھے، یہ بھی 19ویں پارے میں سورۃ النمل کے اندر موجود ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو جو حکومت عطا کی تھی اس کا تعلق انسانوں سے بھی تھا، جنوں سے بھی تھا، پرندوں سے بھی تھا، بلکہ زمین میں چلنے پھرنے والی مخلوق یہاں تک کہ چیمٹیوں تک سے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا پر بھی ان کی حکمرانی تھی. چنانچہ ہوا جو ہے وہ ان کے حکم سے چلتی تھی، اور صبح سے لے کر دوپہر تک کے وقت میں اتنا فاصلہ ان کو طے کروا دیتی تھی تخت سمیت، جو ایک مہینے میں طے ہوتا تھا. غدوها شهر ورواحها شهر، قرآن مجید میں ہے کہ جب صبح کو وہ چلتے تھے تو صبح سے لے کر دوپہر تک اتنی مدت طے ہو جاتی تھی جتنا آدمی گھوڑوں کے اوپر یا تیز رفتار سواریوں کے اوپر ایک مہینے میں کئی مدت طے کرے، اور شام کو سفر فرماتے تھے زہر سے لے کر اور مغرب تک، تو پھر اتنا سفر طے ہو جاتا تھا کہ جس میں تیز رفتار سواریاں جو ہیں وہ ایک مہینے تک پہنچے. اور تیز آندھی چلتی تھی اور وہ بھی ان کے حکم کی مسخر تھی. ایسی حکومت عطا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں پر، جنات پر، پرندوں پر، جانوروں پر اور ہوا کے اوپر. ایسی حکومت جس کی نہ مثال اس سے پہلے تھی، نہ مثال اس کے بعد ہوئی نہ ہوگی. اور پھر دوسری طرف اگلی دو آیات کے اندر سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام یہ بھی جلیل القدر نبی ہیں اور بڑے اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اور مصلحت سے ان کو آزمائش میں ابتلا پیش آیا، یہاں تک کہ ان کے تھے پیسے والے اور بیوی بچوں والے، اولاد والے، جائیدادوں والے، لیکن آہستہ آہستہ سب چیزیں ختم ہوتی چلی گئیں اور یہاں تک کہ بچے بھی ختم ہو گئے، گھر والے بھی ختم ہو گئے، رشتہ داروں نے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیا اور خود یہ ایک سخت بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے معذوری کی حد تک پہنچ گئے، اور بیوی ان کی خدمت کرتی تھی اور ان کی بیوی سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، پوتی تھی یا پڑ پوتی تھی، مختلف روایات آتی ہیں، تو ان کے پاس صرف ان کی بیوی رہ گئیں اور جناب کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، سخت پریشانی میں وہ وقت گزرا ان کا 13 سال تک، بعض روایتوں میں 18 سال تک، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دوسرے حضرات نے 13 سال کو ترجیح دی، 13 سال تک سخت آزمائش میں مبتلا رہے لیکن صبر سے کام لیتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم سلطنت عطا فرماتی، شکر کرتے رہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، بدن میں آزمائش، بیماری، بیوی، بچے، گھر والے، دوست، احباب، رشتہ دار، سب چھوٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ بستی سے باہر ایک جگہ تھی، بس وہاں پڑے رہتے تھے اور کچھ اپنا چھوٹی موٹی چیز کھا کے گزارا کرتے تھے۔ تکلیف بھی ایسی تھی کہ کوئی قریب آنا پسند نہیں کرتا تھا کہ کہیں ہمیں یہ بیماری لگ نہ جائے، مختلف اس میں روایات ہیں، لیکن ان کی پوری زندگی جو ہے وہ اس بیماری کے زمانے میں صبر و استقامت کا بے مثال نمونہ رہی۔ تو آج کی 4 آیات میں سے پہلی 2 آیتیں سیدنا سلیمان علیہ السلام سے متعلق ہیں کہ جن کی زندگی شکر کا نمونہ تھی، اور جو بعد کی 2 آیتیں ہیں وہ سیدنا ایوب علیہ السلام سے متعلق ہیں کہ جو صبر کا نمونہ تھی۔ اسی لیے جب آپ کسی کی بادشاہت اور قوت کی مثال دینا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ملک سلیمانی، مثال بن جاتی ہے، اور اگر آپ کسی کے صبر کی کوئی مثال دینا چاہیں کہ جی وہ تو صبر ایوب ہے، تو ایوب علیہ السلام کا صبر، اور اسی سے معلوم ہوا کہ دین نام ہے شکر کا اور صبر کا، ان دونوں باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دین نام ہے شکر کا اور صبر کا، اور اسی سے قرآن مجید کی وہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے جو سورۃ الفجر کے اندر بیان کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نعمتیں کسی کو دیتے ہیں وہ بھی آزمائش ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو فقر و فاقہ، بیماری، تکلیف دیتے ہیں وہ بھی آزمائش ہے، دونوں چیزیں آزمائش ہیں۔ اس آزمائش میں اترنے کا، پورے اترنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر کسی کو نعمتیں مل رہی ہیں تو اس کا سر جھکا رہے، شکر ادا کرتا رہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف پیش آ رہی ہے، پریشانی پیش آ رہی ہے، مصیبتوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، تو بھی صبر سر جھکا رہے اور صبر سے کام لیتا رہے۔ قرآن مجید نے اس کو سورۃ الفجر کے اندر بڑے عجیب انداز سے ذکر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، کہ جب انسان کو اس کا پروردگار مبتلا کرتا ہے، مبتلا کا مطلب آزمائش میں ڈالتا ہے، فاما الانسان اذا ما ابتلاه، انسان کو جب اس کا پروردگار ابتلا میں ڈالتا تھا، ابتلا کے معنی آزمائش، کیا آزمائش، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، تو اس پر کرم کرتا ہے، اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمًا, تو انسان کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میرے پر بڑا کرم کیا, میری بڑی عزت کی. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ, پھر اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کرتے ہیں, ابتلا آتا ہے. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اے ضَيَّقَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو اس پر بند کر دیتے ہیں, چاروں طرف سے تنگی آتی ہے. فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانًا, تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا, میری اہانت کر دی. قرآن نے آگے ایک لفظ کہا اور دونوں نظریوں کو ختم کر دیا, کَلَّا, ہرگز نہیں, کَلَّا ہرگز نہیں, کلا ہرگز نہیں. ہرگز نہیں کا کیا مطلب؟ کہ اگر جو اکرام ہو رہا ہے, نعمتیں مل رہی ہیں, وہ اکرام نہیں ہے, ابتلا ہے. اور جس پر رزق کی تنگی آ رہی ہے, پریشانی آ رہی ہے, تکلیف آ رہی ہے, وہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے, بلکہ وہ بھی کیا ہے؟ ابتلا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ لے کر آزماتے ہیں. کبھی نعمتیں دی جاتی ہیں, دی جاتی ہیں, دی جاتی ہیں, اور وہ آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے. پھر کبھی نعمتیں لے لی جاتی ہیں, لے لی جاتی ہیں, لے لی جاتی ہیں, اور پریشانیاں چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہیں, تو عافانا اللہ من ذلک, تو وہ بھی ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ بھی آزمائش تھی, اس میں انہوں نے شکر کر کے دکھایا. حضرت ایوب علیہ السلام کی جو زندگی تھی وہ بھی آزمائش تھی, اس میں انہوں نے صبر کر کے دکھایا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, الایمان نصفان, نصف صبر و نصف شکر. ایمان کے دو حصے ہیں, آدھا صبر آدھا شکر. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی نعمت نہ ملی ہوئی ہو, اور کوئی انسان ایسا بھی نہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی تکلیف پریشانی نہ ہو. ایسا تو کوئی ہوگا ہی نہیں کہ جس کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو, کوئی بھی پریشانی نہ ہو. ہر انسان کے ساتھ نعمتیں بھی ہیں, اور ہر پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہیں. تکلیف بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے, نعمتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اب اگر آدمی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے, اور جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرتا رہے, سیدھا تیزی سے جنت کی طرف بڑھتا رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان چار آیتوں کے اندر, سورۃ الانبیاء کی ان چار آیتوں میں سے پہلی دو آیتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ذکر کیا کہ جو شکر کی مثال ہے, اور اگلی دو آیتوں میں ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جو صبر کی مثال ہے, اور صبر ایوب مشہور ہے. یہ تو خلاصہ ہوا ان چار آیتوں کا. اب ترجمہ دیکھ لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, ہم نے مسخر کر دیا. پیچھے لفظ گزرا تھا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ, تو اس کا بھی تعلق سخرنا کے ساتھ ہے کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز آندھی کو مسخر کر دیا. تَجْرِي بِأَمْرِهِ, جو ان کے حکم سے چلتی تھی, اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت عطا کی. حضرت سلیمان علیہ السلام یمن جانا چاہتے تھے, تو صبح سے چلتے تھے, دوپہر تک یمن پہنچ جاتے تھے چند ہی گھنٹوں کے اندر, اور پھر یمن سے روانہ ہوتے تھے تو شام کی طرف جو ان کا اصل مرکز تھا, اور اسی کو ارض مبارکہ قرآن مجید میں کئی جگہ کہا گیا ہے, وہاں پہنچ جاتے تھے. تو گویا واپسی کے سفر کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز آندھی کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے چلتی تھی, اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت عطا کی. اور یہ بھی قرآن مجید کا عجیب انداز ہے, یہاں یہ فرمایا کہ ہم نے تیز آندھی کو مسخر کر دیا. تیز آندھی, آندھی تو تیزی ہوتی ہے, پر تیز بھی اور تیز, اور آصفہ یاسیفہ کے معنی تھے اڑا کے رکھ دینے والی, تو آصفہ کے معنی تیز آندھی. لیکن قرآن مجید کی دوسری صورت میں یعنی سورہ سات کے اندر فرمایا گیا تجری بامرہ رخاء حیث اصاب, کہ وہ جو ہوا تھی بڑے نرم طریقے سے چلتی تھی جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام پہنچنا چاہیں. تو اس میں لطیف اشارہ ہو گیا کہ تھی تو تیز آندھی, سفر تو اس کا ایسا ہوتا تھا جیسے تیز آندھی سفر کرتی ہے اور جناب منٹوں میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے اور پہنچا دیتی ہے, لیکن جو اس پر بیٹھنے والے ان کے تخت پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھنے والے تھے ان کے لیے وہ ایسی نرم ہوتی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم سفر کر رہے ہیں. تو بیک وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آندھی کو عاصفہ بھی فرمایا اس کی تیز رفتاری کو ظاہر کرنے کے لیے, اور دوسری صورت کے اندر اس کو رخا کے ساتھ تعبیر کیا, اور رخا کا ترجمہ ہے نرم 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 نرم. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا نرم نرم, تو یعنی وہ تیز آندھی اس طریقے سے چلتی تھی کہ جو سفر کرنے والے تھے ان کو ادنا سی بھی کوئی تکلیف پریشانی پیش نہیں آتی تھی, ان کی کوئی چیز اڑتی نہیں تھی نرم طریقے سے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اس دور کے اندر تو اس کی مثالیں مہیا کر دیں. پرانے زمانے میں جو ملحدین تھے وہ اعتراض کرتے تھے کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہوا کو مسخر کر دیا جائے اور ہوا جو ہے اس پر سفر کر کے آدمی ایک مہینے کا سفر دو گھنٹوں میں تین گھنٹوں میں پورا کر لے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوائی جہاز دکھا دیے کہ جو انسان نے ایجاد کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دی ہوئی عقل اور فہم کے ساتھ, اور نمونہ ہمارے سامنے آ گیا. جوں جوں وقت گزر رہا ہے قرآن مجید کی آیات کی حقانیت روز بروز ظاہر سے ظاہر تر ہوتی جا رہی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے سلیمان کے لیے تیز آندھی کو مسخر کر دیا تھا تجری بامری, جو ان کے حکم سے چلتی تھی. اور اگر آپ یہاں وہ لفظ لانا چاہیں جو سورہ سات میں آیا ہے تو وہ بھی یہاں آ سکتا ہے تجری بامری رخاء, کہ بڑے نرم طریقے سے, جو تیز آندھی تھی مگر چلتی تھی تو نرم طریقے سے. الی الارض التی بارکنا فیہا, اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت عطا کی. اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی کہ وہ زمین مبارک شام کا علاقہ ہے جو سرزمین ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی, اور سرزمین ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی, اور سرزمین ہے ابدال کی جیسا کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے. تو ہم نے حضرت سلیمان کے لیے تیز آندھی کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے چلتی تھی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت عطا کی. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ, اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے تھے, یعنی جو کچھ ہو رہا تھا ہمارے علم سے ہو رہا تھا, ہماری مشیت سے ہو رہا تھا, ہمارے قضاء و قدر سے ہو رہا تھا. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ, اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے تھے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ, اور ہم نے شیاطین کو مسخر کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو غوطہ لگاتے تھے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ, اور اس کے علاوہ مختلف کام کرتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے. اب یہ جو آ رہا ہے کہ ہم نے شیاطین کو مسخر کر دیا تھا, تو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی لکھا اور دوسرے مفسرین نے بھی کہ جنات کی دو قسمیں ہیں, بعض جنات مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کو جنی کہتے ہیں, لیکن جو جنات مسلمان نہ ہوں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے, ان کو شیاطین کہا جاتا ہے. تو اس میں لطیف اشارہ اس بات کی طرف کہ جو مسلمان جن تھے وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ویسے ہی معتقد تھے, ان کے امتیوں میں شامل تھے اور ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ صرف مسلمان جنوں پر نہیں تھی بلکہ کافر جنات پر بھی تھی، جو شیاطین کہلاتے ہیں، ان پر بھی ان کی حکومت تھی۔ اور ایک اور جگہ میں سورہ سات کے اندر آتا ہے مقرنین فی الاصفات، کہ ان شیاطین میں سے یعنی کافر جنوں میں سے اگر کوئی نافرمانی کرتا تھا تو بیڑیوں کے اندر اس کو گرفتار کر کے رکھ دیا جاتا تھا، مقرنین فی الاصفات۔ اور یہ جو کافر شیاطین تھے، کافر جنات، ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے سخت کام لیتے تھے، چنانچہ حکم دیتے تھے کہ سمندر کی گہرائی میں جاؤ، وہاں سے موتی نکال کر لاؤ، اور طرح طرح کی عمارتیں بنواتے تھے عبادت کرے، اور جناب طرح طرح کی تماثیل بناتے تھے، اور طرح طرح کے لگن، اور طرح طرح کی بڑی بڑی ہنڈیاں دیگیں، اتنی بڑی دیگیں کہ جو ہلائے نہ ہلتی ہوں، ایک ہی جگہ میں ہوں۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ میں آتا ہے وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اِعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، کہ وہ جو شیاطین تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے محاریب بناتے تھے، یعنی مسجدیں اور عبادت کی جگہیں تعمیر کرتے تھے، وَتَمَاثِيلَ، اور طرح طرح کی تصویریں بناتے تھے۔ ان کی شریعت کے اندر تصویر کا بنانا جائز تھا، امت محمدیہ میں اس کو منع کیا گیا، کیونکہ انہی تصویروں کی وجہ سے پرانی امتیں شرک میں مبتلا ہوئیں اور پھر تباہ ہوئیں۔ تو اس زمانے میں چونکہ مورتی بنانے کی گنجائش تھی اور جائز تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ شیاطین عبادت کدے بھی بناتے تھے، تماثیل بھی بناتے تھے، وجفان کل جواب، اور ایسے بڑے بڑے برتن جیسے حوض کے برابر بڑے بڑے تھال بناتے تھے، وقدور الراسیات، اور ایسی دیگیں جو گڑی ہوئی تھی جن کو ہلا نہیں سکتے تھے، ان کے نیچے آگ دہکا کے اس پہ کھانا بنتا تھا، وقدور الراسیات۔ یہ سب شیاطین جو ہیں وہ مسخر کر دیے گئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر آگے سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داود شکر کا کام کیا کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ وہ کہہ رہے تھے یا اللہ مجھے قلیل لوگوں میں سے کر دے، مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا جی اس کا کیا مطلب ہے کہ ان لوگوں میں سے کر دے جو بہت تھوڑے ہوتے ہیں؟ کہا قرآن مجید میں وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اور کوئی تحدیث بن نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ میرے شیخ تھے، آپ سب نے زیارت کی ہے ان کی، حضرت نواب قیصر صاحب رحمہ اللہ تعالی وغفر اللہ لعال اللہ درجاتہ فی الجنہ، تو اکثر پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے تمہارے دل کی تکلیف، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، ایک تکلیف آتی تھی مگر دس نعمتیں ہزاروں نعمتیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو جو نعمتیں ان کا شکر ادا کرتا تھا تو حضرت خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ آپ قلیل میں سے ہیں۔ اور پھر فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ ان کی زبان مبارک فرمائے، مجھے بھی ان قلیل لوگوں میں سے بنا دے، آپ کو بھی قلیل لوگوں میں سے بنا دے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو آدمی قلیل لوگوں میں سے ہو بڑا خوش رہتا ہے، ہر وقت خوش رہتا ہے، اس لیے کہ ہر وقت اس کی نگاہ جو ہے وہ نعمتوں پر رہتی ہے کہ میرے پاس یہ نعمت، میرے پاس یہ نعمت، میری دونوں آنکھیں صحیح، میرے دونوں ہاتھ صحیح، میرے دونوں پاؤں صحیح، خود چل رہا ہوں اور جناب اسٹریچر پر نہیں ہوں، اور ویل چیئر سے اللہ نے نجات دے دی ہے، پانچ وقت مسجد میں آتا ہوں، جس چیز کو آدمی دیکھے شکریہ ادا کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا اے داؤد کے گھر والوں شکر ادا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ तो बहरहाल बात कहीं से कहीं निकल गई, लेकिन काम ही की बात है। बात ये चल रही थी कि वमिन शयातीन मन यगूसून लहु, कि हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए शयातीन को मुसक्खर कर दिया। मन यगूसून लहु, जो उनके लिए समंदर में गोते लगाते थे। वयअमलून अमलन दून ज़ालिक, और इन गोते के इस गोते के अलावा भी बहुत सारे काम करते थे, यानी इबादत गदें बनाते थे और तमासील बनाते थे, जिफान बनाते थे, थाल बनाते थे और देगें तैयार करते थे और तरह तरह के काम करते थे। बल्कि बैतुल मक़दिस की तामीर भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात ही के ज़रिए से करवाई, जैसे कि इंशाअल्लाह ताला सूरह सबा की तफसीर में आएगा अगर अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई। तो ये शैतान शयातीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कई कई तरह के काम करते थे। और आगे कुरान ने एक अजीब बात ये फरमाई आखिर में, वकुन्ना लहुम हाफिजीन, और हम ही उनके लिए हिफाजत करने वाले थे शयातीन। शैतान तो शैतान होता है, किसी वक्त भी शैतानत कर सकता है, लेकिन अल्लाह सुबहानहु व तआला ने उनको मुसख़र कर रखा था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए और उनकी शैतानत को काबू में किया कर दिया था। चुनाचे फरमाया कि देखने में वो ताबेदार हो गए थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के और वो उनकी हिफाजत करते थे, लेकिन असल हिफाजत करने वाले तो हम थे। वकुन्ना लहुम हाफिजीन, और हम ही उन शयातीन को थामने वाले थे। हज़रत शेखुल हिंद ने बड़ा प्यारा तर्जमा किया, वकुन्ना लहुम हाफिजीन, और इन शयातीन को थामने वाले तो हम थे, थामा हमने था इनको। ये तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का के वाकया जिक्र किए गए कि किस किस तरीके से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की नेमतें हुई, कि इंसानों पर, जिन्नात पर, मुसलमान जिनों पर, काफिर शयातीन जिनों पर, परिंदों पर, चींटियों पर और हवाओं पर उनकी हुकूमत थी। मकाम शुक्र। अब आगे अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र जो मकाम सब्र की निशानदेही है। وأيوب إذ نادى ربه, और याद करो अय्यूब को अलैहिस्सलाम जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा, अन्नी मस्सनी الضر, के मुझे तकलीफ पहुंची है, وأنت أرحم الراحمين, और आप रहम करने वालों में बहुत रहम करने वाले हैं, فاستجبنا له, तो हमने हज़रत अय्यूब की दुआ को कबूल किया, فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ, और हमने उनको जो तकलीफ थी वो दूर कर दी, وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ, और हमने उनके घर वाले उनको आता कर दिए, وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, और घर वालों जैसे और उन घर वालों के साथ, رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا, अपनी तरफ से बतौर रहमत के, وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ, और इबादत करने वालों के लिए बतौर नसीहत के। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि याद करो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कि जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा। कब पुकारा? तो बास तफसीरी रिवायात से ये बात मालूम होती है कि 13 साल तकलीफ उठाने के बाद। और जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि 13 साल भी बड़े सख्त और कठिन गुजरे हैं। 13 महीने गुजारना मुश्किल है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, 13 दिन गुजारने तकलीफ में मुश्किल होते हैं, लेकिन 13 साल उन्होंने गुजारे। एक मरतबा उनकी बीवी ने कहा कि आप अल्लाह ताला से दुआ कर दें ताकि ये तकलीफ दूर हो जाए। कहा दुआ तो करूं, लेकिन 80 साल मैंने अल्लाह ताला की नेमतों को इस्तेमाल किया है, मैंने अल्लाह ताला से वो नेमतें तलब नहीं की थी, लेकिन 80 साल तक मेरे रब ने मुझे वो नेमतें अता की, मैं उन नेमतों से फ़ायदा उठाता रहा। अब 13 साल तकलीफ के गुजरे हैं तो मैं इतनी जल्दी से कैसे दुआ कर दूं? वो भी उसका फजल था कि उसने मुझे नेमतें अता फरमाई, और ये तकलीफ जो है ये भी उसकी तरफ से फजल ही है। 13 साल जब गुजर गए तो फिर हज़रत सुलेमान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अब्बास किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि इनके 2 रिश्तेदार आए, सभी रिश्तेदारों ने इनको छोड़ दिया था इनकी बीमारी की वजह से। बीमारी क्या थी इसके बारे में कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है। इसराइली रिवायात हैं कोढ़ की बीमारी थी, बाज़ इसराइली रिवायात हैं कि फोड़े और फुंसियों की बीमारी थी, लेकिन मुफस्सिरीन में से बाज़ ने कहा कि ऐसी बीमारी नबी को नहीं होती कि जिससे लोग घिन खाते हों, इसलिए इन इसराइली रिवायात के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। और बात दूसरे मुफस्सिरीन ने कहा कि ये जो रिवायात हैं ये दुरुस्त हो सकती हैं इस तरीके से कि उस वक्त तक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता नहीं की गई थी, नबुव्वत बाद में अता की गई। बहरहाल हम ये तय नहीं कर सकते कि वो बीमारी क्या थी। वजह उसकी ये कि कुरान मजीद ने कोई वाजह तौर पर कोई बात जिक्र नहीं की। और अजीब बात यह है कि तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ दो जगह है, एक इस सूरतुल अंबिया में सिर्फ दो आयते हैं और दूसरा सूरह सात के अंदर, वस्कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अश्शैतानु बिनुस्बिन व अदाब उरकुज बिरिजलिक हाजा मुख्तसलुम बारिदुम व शराब व वहबना लहु अहलहु व मिसलहुम माहुम रहमतम मिन्ना وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا, نعم العبد, بڑے ہی بہترین بندے تھے, انہو اواب, بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. تعریف کیے تھے ایوب علیہ السلام کی. پورے قرآن میں دو جگہ ذکر ہے, یہاں دو آیتیں ہیں, ماشاء چار آیتیں ہیں, بس تفسیر اور کہیں نہیں آئی. اور یہ قرآن مجید کا خاص طریقہ ہے کہ وہ زائد تفصیلات کو چھوڑ دیتا ہے, اس لیے کہ وہ زائد تفصیلات ہمارے اور آپ کے لیے بیکار ہیں. کون سی بیماری تھی, کتنے سال رہی, اب یہ تحقیق جو ہے اگر ہو بھی جائے تو ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام پر ایسی بیماری آئی حالانکہ وہ نعم العبد تھے, بہترین بندے تھے. معلوم ہوا کہ بسا اوقات بڑے بڑے اولیاء اللہ کے اوپر بھی تکلیف آ جاتی ہے, بڑے بڑے اولیاء اللہ کے اوپر بھی تکلیف آ جاتی ہے. ایسی تکلیف آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسی تکلیف ہے, پتہ نہیں اللہ ان سے ناراض تو نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہوتا. وہ تو خاص بندوں سے تو کیسے ناراض ہوگا, وہ تو گناہگار بندے ہیں. کوئی گناہگار بندہ تھوڑا سا بھی ہاتھ پھیلا دے, معافی مانگ لے, اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہوتا, لیکن یہ جو تکلیفیں آتی ہیں یہ مختلف آزمائشیں ہوتی ہیں. اور جیسے ابھی ہم نے عرض کیا کہ کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ لے کر آزماتے ہیں, کبھی صحت دیتے ہیں, صحت بھی آزمائش ہوتی ہے, پھر بیماری دیتے ہیں, بیماری بھی آزمائش ہوتی ہے, کبھی پیسے کی فراوانی دے دیتے ہیں, وہ آزمائش ہوتی ہے, کبھی پیسہ تنگ کر دیتے ہیں, یہ بھی آزمائش ہوتی ہے, کبھی تجارت خوب چل رہی ہوتی ہے, یہ بھی آزمائش ہوتی ہے, کبھی جو تجارت ہے کم ہو جاتی ہے, یہ بھی آزمائش ہے, کبھی اس کا مرتبہ بڑھ رہا ہے, ہر شخص ہاتھ پاؤں چوم رہا ہے, یہ بھی آزمائش ہے, کبھی لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں, یہ بھی آزمائش ہے. اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آزمائش ہے میرے دوست اور بزرگوں, یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اس دنیا میں جو کچھ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کیا ہے, آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ بندہ کیا کرتا ہے, اس میں نعمتوں پر اتراتا ہے یا شکر کرتا ہے, تکلیفوں پر یہ شکایتیں کرتا ہے یا صبر سے کام لیتا ہے. ہمیں حکم یہ کہ نعمتیں آئے تو اتراؤ مت, شکر ادا کرو, تکلیف آئے تو چیخو چلاؤ مت, صبر سے کام لو. حضرت ایوب علیہ السلام نے 13 سال مسلسل صبر سے کام لیا, سارے رشتہ دار بھاگ گئے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا سوائے بیوی کے. معلوم ہوا کہ بیوی اگر محبت کرنے والی ہمدرد ہو وہی وقت پہ کام آتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پریشانی ہوئی اور پہلی وحی نازل ہوئی, آپ کب کپا رہے تھے, آپ کا دل جو تھا وہ گھبرا رہا تھا, تو آپ سیدھے کہاں پہنچے, اپنی بیوی کے پاس. حضرت خدیجہ علی رضی اللہ عنہا کے پاس اور ساری بات جا کر ان کو بتلائی اور کہا یا خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، جا کر بیوی سے ذکر کی. میں ساتھ چیزیں کہتا ہوں، اب تو آپ بیوی بچوں کے بہت خلاف ہو رہے ہو، لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہیں وہ تو بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کی ہم نے بیویاں بلائیں، سب کی اولاد بنائی. اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کرتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام. حالانکہ اولاد ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہوتی، بیویاں سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال بیوی یہ دکھ سکھ میں کام آنے والی ہوتی ہے. چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، بڑی تسلی دی اور کہا کہ آپ نہ گھبرائیے. اور بڑے کلمات کے ہیں جس کے فی الحال یہ موقع نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کسی وقت. اسی طرح تھے ایوب علیہ السلام کے سب رشتہ دار چھوڑ کر چلے گئے، حتیٰ کہ ان کی جو اولاد تھی کہتے ہیں یا تو انتقال ہو گیا یا وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے، بیوی پاس رہی اور بیوی جو ہے مسلسل خبر گیری کرتی رہی. رشتہ دار آتے تھے، دور سے دیکھتے تھے اور چلے جاتے تھے، قریب بھی نہیں آتے تھے. اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ دو رشتہ دار آئے اور آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا کہ تکلیف میں ہے، تو کہا کہ ان کو انہوں نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے، نعوذ باللہ، یہ کہا کہ انہوں نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، جبھی تو ان کو اتنی سخت تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے دل پر چوٹ لگی، تو اس وقت میں انہوں نے دعا کی، یہ دعا کی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. اس کو قرآن نے فرمایا وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَا رَبَّهُ، اور ذکر کیجئے ایوب کا علیہ السلام کا جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فاستجبنا له، ہم نے ان کی پکار کو قبول کر لیا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فکشفنا ما به من ضر، اور ان کو جو تکلیف تھی اس کو ہم نے دور کر دیا. کس طرح دور کیا یہاں تو نہیں ہے، لیکن سورہ سات کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا ارکض برجلک، اپنا پاؤں اس زمین کے اوپر مارو. پاؤں جو مارا تو وہاں سے پانی نکلنے لگا، اور کہا کہ اسی پانی سے غسل کرو. ھذا مختصل بارد و شراب، اور پھر تھوڑا سا آگے جا کے فرمایا یہاں بھی اپنا پاؤں مارو اور یہاں سے جو پانی نکلے اس کو پیو. اب بھی ایسے چشمے موجود ہوتے ہیں جن سے ساری جلد کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. تو اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سبب یہ بنا دیا، شفا تو ان کی طرف سے ہوتی ہے، سبب بیچ میں کسی چیز کو بنا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالی نے کہا ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پر مارو. انہوں نے مارا، چشمہ ابلنے لگا، انہوں نے اپنے جسم کو اس سے نہلایا تو ساری تکلیف دور ہو گئی. پیا تو اندر کی جو تکلیفیں تھیں وہ ساری کی ساری دور ہو گئیں، بلکہ اتنی جلدی سے دور ہوئیں کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کی بیوی کہیں گئی ہوئی تھی ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے، واپس آئیں تو دیکھا اپنی جگہ پر نہیں ہے، قریب میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل صحت مند حالت میں ہے. کہا کہ یہاں ایک وہ بیمار آدمی تھے، کہاں چلے گئے؟ کہا وہ میں ہی تو ہوں. بیوی بھی نہ پہچان سکی. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بیوی کے ذریعے سے، اسی بیوی کے ذریعے سے پھر دوبارہ اولاد دی. اولاد ہی نہیں دی بلکہ پوتے اور نواسے بھی دیے. جتنے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے اتنے ہی پوتے اور نواسے پیدا ہوئے، اور پورا گھر پھر سے بھر گیا، پھر نعمتوں کی فراوانی شروع ہو گئی اور طرح طرح کی نعمتیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی. اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ فاستجبنا له, تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فکشفنا ما به من ضر, اور ان کو جو تکلیف تھی ہم نے دور کر دی. واتیناہ اہلا, اور ان کے گھر والے پھر ان کو عطا کر دیے, یعنی پھر بچے ہو گئے, بچے بھی جوان ہو گئے, ان کی بھی شادیاں ہو گئیں. آگے وہ مثلہم معہم, اور گھر والوں جیسے ان کے ساتھ اور گھر والے, یعنی پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, وہ بھی شادی شدہ ہو گئی اور پھر پورا کا پورا گھر پہلے سے بھی زیادہ بھر گیا, پہلے جتنا تھا اس سے برابر بلکہ اس سے بھی دگنا ہو گیا. ہم نے ان کے گھر والے ان کو عطا کیے اور اسی کی مثل ان کے ساتھ. اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کے بچے اور رشتہ دار چھوڑ کر چلے گئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی واپس آ گئے اور مزید اللہ تعالیٰ نے پوتے اور نواسے اور اولاد عطا کر دی تو دگنے ہو گئے. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری اولاد عطا کر دی, پھر ان کی اولاد عطا کی, تو پہلے سے زیادہ اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی. آگے قرآن آخر میں کہتا ہے رحمتا من عندنا, یہ رحمت ہے ہماری طرف سے. اشارہ کر دیا کہ انما العسر یسرا, انما العسر یسرا, تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے, تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو کتنی تنگی پیش آئی, کتنی تکلیفیں ان کو اٹھانے پڑی, لیکن اس کے بعد جب رحمت کے دروازے کھلے تو ساری تکلیفیں دور ہو گئیں, ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی. اسی میں یہ بڑا سبق ہے کہ آدمی کو کبھی بھی پریشانی کے وقت میں پریشان نہیں ہونا. پریشان نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پریشانی تو ہوتی ہے طبی طور پر, مقصد یہ ہے کہ شکایت نہ کرے اللہ سبحانہ و تعالی کی. روتا تو رہے, معافی تو مانگتا رہے, اللہ تعالی سے دعا بھی کرتا رہے, لیکن اللہ تعالی کی شکایت کسی بھی طریقے سے زبان سے نہ ادا نہ ہو, کسی بھی طریقے سے, بلکہ یہ کہ الحمدللہ علی کل حال, اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہر حالت پر, جو حالت ہے میرے رب کی طرف سے ہے, اس میں میرے لیے خیر ہوگی, میرے لیے خیر ہوگی, ہوگی ضرور ہوگی, فی الحال نہیں ہے, مجھے نظر نہیں آ رہی, لیکن خیر ضرور ہوگی, یقین رکھے اس کے اوپر. جب یقین رکھے گا اللہ تعالیٰ اس تنگی کو بدل دیں گے, آسانی عطا فرما دیں گے, پہلے سے زیادہ حالت بہتر ہو جائے گی. تو فرمایا کہ یہ جو ہم نے ان کو پہلے سے بھی زیادہ اولاد عطا کر دی, پہلے سے بھی زیادہ ان کے حالات بہتر کر دیے, رحمتا من عندنا, یہ ہماری طرف سے رحمت تھی. وذکرا للعابدین, اور یہ نصیحت تھی عبادت کرنے والوں کے لیے, یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے. کیا نصیحت ہے؟ کہ جب آپ اللہ تعالی کی عبادت کرو گے, بندگی کرو گے, تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندگی کے نتیجے میں فوری طور پر ہی آپ کے رزق میں ضرور اضافہ ہونے لگے, پیداوار دگنی ہو جائے, تجارت چل پڑے. یاد رکھیے کہ عبادت جو ہے وہ تجارت کے لیے نہیں کی جاتی, عبادت پیسے دگنے کرنے کے لیے نہیں کی جاتی. یہ بھی ایک مصیبت کھڑی ہو گئی آج کل. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, تجارت میں تو اضافہ ہوا نہیں. ارے بھائی, تو نماز تجارت کے لیے پڑھ رہا تھا؟ نماز تو پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اپنی جنت بنانے کے لیے, اپنی قبر ٹھیک کرنے کے لیے, آخرت ٹھیک کرنے کے لیے. اس کا تجارت سے تو ایک ثانوی تعلق ہے, کوئی مقصود تو نہیں ہے. ہاں, انسان اگر جو ہے مسلسل صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی پھر رحمتیں اس کے اوپر برستی ہیں, جیسے کہ ایوب علیہ السلام کے اوپر رحمتیں برسی. لیکن اس میں بڑی نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے. تو قرآن کہتا ہے وذکرا للعابدین, اس میں نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے کہ عبادت کرنے والوں کو طرح طرح کے مصائب, طرح طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس وقت میں صبر کرنا, شکر ادا کرنا, استقامت کا مظاہرہ کرنا, یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا. یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، اس وقت میں آدمی کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. صبر اگرچہ کڑوا ہوتا ہے مگر پھل اس کا میٹھا ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کوئی بھی آپ عبادت کر لیں اس کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا کہ صبر کا. قرآن مجید میں فرمایا گیا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، جزی نے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر عطا کیا جائے گا بغیر حساب کے. یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اس کا آپ کو ثواب ملے گا حساب سے. آپ جو صدقہ کرتے ہیں اس کا بھی حساب سے، تبلیغ کرتے ہیں اس کا بھی حساب سے، 9 کروڑ جو بھی آپ بنانا چاہو بنا لو، جہاد جو ہے اس کا بھی حساب سے، حج جو ہے اس کا بھی حساب سے. لیکن صبر اگر کوئی آدمی کرے دوسرے کی باتوں کے اوپر اور اپنے حالات کے اوپر، صبر سے کام لے، اس کا جو اجر ہے وہ بغیر حساب کے. اور اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب دیا جا رہا ہوگا تو لوگ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچی سے کاٹی جاتی تاکہ آخرت میں ہمیں یہ ثواب مل جاتا. اللہ تعالیٰ سے تو عافیت ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مانگو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اور یہ بھی فرمایا کہ عافیت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. جب مانگو عافیت مانگو، جب مانگو عافیت مانگو، جب مانگو عافیت مانگو. لیکن اگر تکلیف پیش آ جائے تو سمجھو کہ اس تکلیف پر جو میں صبر کروں گا اس کا ثواب نماز سے، روزے سے، زکات سے، جہاد سے، حج سے، تبلیغ سے، پڑھنے پڑھانے سے سب سے زیادہ ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. کسی رشتہ دار نے، بیوی نے، بچوں نے آپ کو کچھ کہہ دیا، آپ چاہتے تو پلٹ کے 4 جملے اور 4 تھپڑ لگا سکتے تھے، لیکن آپ نے صبر سے کام لیا. آپ کو نہیں پتا کہ صبر کا آپ کو کیا ثواب مل گیا، اس کا آخرت میں جا کر پتا چلے گا. اسی لیے سب سے جو مؤثر عبادت ہے اور سب سے زیادہ اجر والی عبادت ہے وہ ثواب ہے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ وَذِكْرَ لِلْعَابِدِينَ، کہتے ایوب علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے یہ بڑی نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے کہ عبادت کرنے والوں کو طرح طرح کی مشکلات پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس وقت میں صبر کرنا چاہیے جیسا کہ سیدنا ایوب علیہ السلام نے صبر کیا. اور جب صبر کرے گا رحمت من عندنا، پھر ہماری طرف سے رحمت کے دروازے کھلیں گے. اور انما العسر یسرا انما العسر یسرا. تو یہ 4 آیتیں جو آج ہم نے پڑھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی توفیق سے، تو اس کی 2 آیتیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق تھیں اور 2 باقی 2 آیتیں حضرت ایوب علیہ السلام سے، اور دونوں کے اندر ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں شکر اور صبر والی زندگی عطا فرما، ہمیں صبر و شکر والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہم آپ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں عافیت عطا فرما. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة الا بک. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.